الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فانك انت السميع العليم امين يا رب العالمين. محترم حضرات اور معزز خواتین, اللہ سبحانہ و تعالی کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے اس سال مجھے حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائی. حج جن چند دنوں یا مناسک کا نام ہے, انشاءاللہ اس کے جو اصل مقاصد ہیں اس پر آج گفتگو کرنی ہے. مقصد بنیادی طور پر اس گفتگو کا صرف یہ ہے کہ ہمارے وہ ساتھی کہ جو صاحب استطاعت ہیں, اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو موقع فراہم کیا ہے, صاحب استطاعت ہیں, ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالی انہیں بھی یہ سعادت عطا فرمائے. اس کے پیچھے جو تھیم ہے وہ یہ رہا کہ 1999 میں پہلی مرتبہ جب میرا ایک دوست حج کر کے آیا تو بہرحال حاجی سے ایک محبت ہوتی ہے, ایک فطری محبت. جب بھی حجاج کرام واپس آتے ہیں تو یقینی طور پر بیت اللہ کی محبت, اللہ کی محبت کی وجہ سے ان حجاج کرام سے ایک محبت ہوتی ہے. ہم نے ان کو اپنے گھر بلایا کھانے کے لیے. بہرحال کھانے کے دوران جو اس کی گفتگو تھی وہ بڑی اہم تھی. اسی گفتگو سے میرے اندر بھی یہ موٹیویشن پیدا ہوئی کہ اس موضوع پر گفتگو کی جائے. اس نے الحمدللہ سارے ساتھیوں کو یہ ترغیب دلائی تھی کہ حج اصل میں جوانی میں کرنے کا نام ہے. ہمارے عام طور پر تصور یہ ہے کہ حج خاص طور پر پاکستان اور ہندوستان کے لوگ جو ہیں وہ اکثر و بیشتر عمر کے آخری حصے میں جاتے ہیں, اور بہرحال جس کو بھی اللہ توفیق دیتا ہے وہاں پہنچ ہی جاتا ہے. لیکن مناسک حج میں خاص طور پر جو صحت ہے, خاص طور پر جو جوانی ہے, اس میں جس اصل مناسک حج کی جو حکمت حاصل کی جا سکتی ہے اور پوری اسپرٹ کے ساتھ, پوری روح کے ساتھ جو مناسک ادا کیے جا سکتے ہیں ویسے بڑھاپے میں نہیں کیے جا سکتے. بہرحال اس کے ترغیب دلانے سے الحمدللہ جذبہ پیدا ہوا اور اللہ پاک سے دعا کی تو اللہ سبحانہ و تعالی نے 2004 میں پہلی مرتبہ حج کی توفیق عطا فرمائی. الحمدللہ اس سال بھی جو حج ہوا آپ حضرات و خواتین اچھی طرح جانتے ہیں کہ بہت ہی منظم اور بہت ہی بہتر انداز میں یہ پرفارم ہو سکا اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد و تائید شامل حال رہی، ورنہ جو حالات تھے انٹرنیشنل بھی اور خاص طور پر سعودی عرب کے اطراف میں جو بھی صورتحال ہے، جنگ کی صورتحال، پھر دشمن کی سازشیں خاص طور پر، تو ایک عجیب خوف تھا، تھریٹس تو تھے، لیکن بحمد تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے تمام مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محفوظ رکھا اور کسی بھی نوعیت کا کوئی خوشگوار ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے. تو بہرحال جو گفتگو ہے اس کا پس منظر ذہن میں رہے کہ یہ حج کی گفتگو، اس کا تبصرہ، اس کے تاثرات صرف اس لیے بیان کیے جا رہے ہیں تاکہ ہمارے اندر بھی جذبہ پیدا ہو حج پر جانے کا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے پورا کیا کرو. یہاں بنیادی بات یہ سمجھائی گئی کہ یہ عبادات صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اس میں اصل فیکٹر ہو اللہ کی رضا، کیونکہ اس میں خطرہ اس بات کا بھی ہوتا ہے کہ اس میں ریاکاری پیدا ہو جائے، دکھاوا پیدا ہو جائے اور شیطان ہمارے اعمال کو ضائع کرنے کے لیے یقینی طور پر یہ حملہ کرتا ہے کہ ان عبادات کا تذکرہ کر کے خدا نہ خواستہ اس میں ریاکاری پیدا کر کے اس کو ضائع کر دے. تو پہلے تو اللہ پاک سے دعا کر لیں کہ اللہ پاک ہماری تمام عبادات کی حفاظت فرمائے اور ان کو محض اللہ کی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بہرحال حج کے جو دن ہیں اور حج کے جو مناسک ہیں اس کی اصل حکمت قرآن حکیم ہمیں بار بار بیان کرتا ہے، وہ ہے اللہ کا تقوی اختیار کرو. قرآن حکیم میں 67 مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. یہاں پر بھی دیکھیے ایک حکم آیا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے کیا کرو، اس کو دکھاوے سے محفوظ رکھو. پھر ایک ضمنی حکم آ گیا کہ اگر کسی کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور وہ بیت اللہ تک نہیں جانا چاہ نہیں کہیں گھیر لیے جاؤ اور ممکن نہ ہو تمہیں بیت اللہ تک پہنچنا تو قربانی ادا کر دو. لیکن یہ ساری بات بیان کرنے کے بعد آخری گفتگو ختم کہاں ہوتی ہے، فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فمستیسر من الحد فمن لم یجد فصیام، کہ جو حج تمتع کرنا چاہے وہ ایک قربانی پیش کرے، اگر نہیں دے سکتا ہو تو روزے رکھے. آخر میں فرمایا واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وعلموا ان اللہ شدید العقاب، اور جان لو کہ اللہ سبحانہ و تعالی سخت سزا دینے والا ہے. لہذا اس پورے 15 دن کا ہو یا 40 دن کا ہو، اس پورے سفر میں جو اصل نعمت، اصل دولت جو انسان کو حاصل ہوتی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی کا تقوی ہے، خدا خوفی ہے. اور اگر تقوی ہو تو یہ عبادات قبول ہوتی ہیں، اور تقوی نہ ہو تو پھر یہ ریاکاری ہے، محض دکھاوا ہے. اپنے نام کے ساتھ حاجی لگوانا، اسی طرح اس کی تشہیر کرنا، یہ ساری وہ چیزیں جو شیطان کی طرف سے. لہذا اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو یہ کیفیت عطا فرمائے. جب انسان اس کیفیت کے ساتھ بیت اللہ کے پاس جاتا ہے اور بیت اللہ پر پہلی نگاہ پڑتی ہے تو بلا مبالغہ جو کہا گیا کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، یقیناً قبول ہوتی ہیں، لیکن بیت اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ گھر بلا مبالغہ اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ ہر وقت ہر بندہ مومن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا اظہار ہے. اس پر نگاہ پڑتے ہی جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے، اس یقین کے ساتھ دعا مانگی جائے کہ یہ بیت اللہ پر جو پہلی نگاہ پڑے گی دعا قبول ہوگی، تو یقینی طور پر وہ قبول ہوتی ہے. دعاؤں کی قبولیت کے لمحہ لمحہ یوں کہہ لیجئے کہ وہ موقع ہوتا ہے، طواف کے دوران ہو یا دیگر مناسک کے حج کے دوران دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ سے دعا کریں جو دعائیں بھی ہم نے حجاج کرام نے مانگی عرفات میں یا مزدلفہ میں یا اور دیگر مقامات پر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کو شرف قبولیت عطا فرمائے. البتہ دعا کے لیے جس یقین کی اور جس تقوی کی ضرورت ہے اگر وہ نہ ہو تو بہرحال یہ دعا بھی محض ایک رسم بن جاتی ہے، فارمیلٹی بن جاتی ہے. لوگ بڑی لمبی لمبی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن اگر تقوی نہ ہو، خدا نہ خواستہ، اور یقین نہ ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر، تو یہ محض جیسے عبادات رسم بن جاتی ہیں ایسے ہی دعا بھی گویا ایک رسم بن جاتی ہے. لیکن بہرحال اگر تقوی کے ساتھ، یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کے لیے دعائیں مانگی جائیں تو یہ دعائیں لازمن قبول ہوتی ہیں۔ جہاں تک مناسک حج کا تعلق ہے، اس پر بھی چند جملے آپ سے صرف شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ اس مرتبہ سعودی گورنمنٹ کی طرف سے بھی کچھ معاملہ رہا، کچھ انہوں نے حجاج کرام کی تعداد کم کی تھی، اور بھی کئی معاملات میں الحمدللہ انتظامات بہت بہتر رہے، خاص طور پر پاکستانی گورنمنٹ کو۔ بہرحال یہ الفاظ کہنے پڑیں گے کہ اپریسیشن ضرور کرنی چاہیے کہ انہوں نے اس مرتبہ حجاج کرام کی خدمت کی، اور بھرپور خدمت کی، خاص طور پر جو لوگ گورنمنٹ پیکج سے گئے تھے، الحمدللہ ان کے لیے ہر طرح کی سہولت فراہم کرنے کی کوشش کی۔ اللہ پاک ہماری اس گورنمنٹ کو، اس حکومت کو، اور ان کے جو بھی اہلکار وہاں پر متعین کیے گئے تھے، اللہ پاک ان کو بہترین اجر عطا فرمائے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو مناسک حج ہیں، ذرا ایک ایک مناسک حج پر ذرا غور کیجئے۔ وہاں جب ہم جاتے ہیں تو ایک عجیب تاثر ملتا ہے کہ یہاں ایک دنیا ہی الگ ہے، گویا یہ دنیا کا پارٹ ہی نہیں، ہم کسی اور جگہ آ گئے ہیں۔ حقیقت میں یہ تاثر اس وقت بھی ہوتا ہے جب آپ وہاں جاتے ہیں، اور جا کر جب واپس آتے ہیں، واپس اپنے نارمل روٹین میں آتے ہیں، تو کچھ دنوں تک محسوس ہوتا ہے کہ ہم کسی اور دنیا سے آ رہے ہیں، وہ دنیا ہی کوئی اور، وہ معاملات ہی کچھ اور ہیں۔ بہرحال مناسک کے حج کی حکمت میں آپ کے سامنے چند جملوں میں رکھنا چاہوں گا تاکہ اصل روح، اصل جو اسپرٹ ہے وہ برقرار رہے۔ جب پہلا دن آتا ہے، خاص طور پر جب انسان احرام باندھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جناب میں لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے حاضری دیتا ہے، تو یہ لبیک کا جو یہ تلبیہ ہے، یہ اصل میں اسے تمام دنیا کی فکروں سے آزاد کر دیتا ہے، اور یہ جو احرام ہے، یہ در حقیقت فکر آخرت کا سب سے بڑا سمبل ہے۔ اگر آپ غور کریں، احرام کا رنگ بھی سفید، کفن کا رنگ بھی سفید، تو دو چادروں میں، انسلی چادروں میں لپٹا ہوا حاجی لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگائے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی کی نشانی ہے۔ اللہ تعالی نے اس کو شاعر اللہ میں سے قرار دیا، والعامین البیت الحرام، اور اللہ سبحانہ و تعالی کے گھر تک جانے والے جو حجاج کرام ہیں، ان کو بھی اللہ تعالی نے ایک اللہ کی نشانی قرار دیا۔ اور بلا مبالغہ، ہر رنگ، نسل، قوم، قبیلے، علاقے اور مختلف مزاج کے لوگ، یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ کہا جا سکتا ہے، ایک بہت بڑا ایکسپوژر ہوتا ہے انسانی ذہنیت کا، انسانی ذہنی سطح کا، کہ ہر رنگ کا، ہر نسل کا، ہر قوم کا، ہر علاقے کا، وہاں مسلمان موجود ہیں الحمدللہ، اور ان سب کی زبان پر ایک ہی کلمہ ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ تو یہ پوری دنیا کے انسانوں کو میسج دیا جاتا ہے الحمدللہ کہ تمام مسلمان ایک ہیں، متحد ہیں، اور مساوات انسانی، بلا مبالغہ، مساوات انسانی کا یہ عملی مظاہرہ ہے۔ جیسے ہم نماز میں یہاں کھڑے ہو کر الحمدللہ وہی کام کرتے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا، نہ کوئی بندہ نواز، تو نماز میں بھی یہ اتحاد اور مساوات کا میسج تو ہے، لیکن عالمی سطح پر مزدلفہ کی رات خاص طور پر، ویسے تو ہر لمحہ ہی مساوات کا عملی اظہار ہے، لیکن خاص طور پر مزدلفہ کی رات، جب تمام حجاج کرام الحمدللہ مزدلفہ کے میدان میں بغیر کسی تفریق کے زمین پر سو رہے ہوتے ہیں، یہ وہ رات ہے جس کو شب قدر کی عبادت سے بہتر قرار دیا گیا۔ لیکن اس رات عبادت کے ساتھ جو آرام کرنا ہے، یہ بھی عبادت ہے، زمین پر سونا عبادت، اور تمام مسلمانوں کا وہاں سونا بغیر رنگ، نسل، جینڈر، ایون اس کے ڈفرنس کے بغیر زمین پر سارے سو رہے ہوتے ہیں، تب اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مساوات انسانی کا ایک بہترین مظاہرہ ہے الحمدللہ۔ بہرحال وہ رات بھی، جیسے عرض کیا گیا، کہ عملی مظاہرہ بھی ہے، اور عبادت کے حوالے سے شب قدر کی عبادت کے برابر اس کو یا اس سے بہتر قرار دیا گیا۔ اسی طرح عرفات کا میدان، میدان عرفات، جو لوگ بھی وہاں گئے ہیں، جو لوگ بھی وہاں جا کر حاضری دے چکے ہیں، ان کو یہ بات زیادہ اچھی سمجھ میں آئے گی کہ در حقیقت قیامت کے دن کا عملی مظاہرہ ہے، ایک قیامت کا دن برپا ہونے والا ہے یقینی طور پر، اور احادیث مبارکہ میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ یہ دن یہ جگہ یہ عرفات کا میدان ہی ہوگا، اور اس میدان عرفات میں تمام حجاج کرام جب جمع ہوتے ہیں ایک جیسا لباس پہنے ہوئے، تو یہ فکر آخرت کے ساتھ قیامت کے دن کی عملی ایک پریکٹس کہہ لیجئے، ایک ریہرسل کہہ لیجئے، اور قریب اس کے جبل نور پر جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیا اور خطاب فرمایا، وہ سارے لوگ جب وہاں جمع ہوتے ہیں تو ایک عجیب روح پرور منظر ہوتا ہے جو بیان نہیں کیا جا سکتا، صرف محسوس کیا جا سکتا ہے کہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت خداوندی وہاں برس رہی ہوتی ہے. اور الحمدللہ اس سفر میں کچھ اللہ پاک نے سیکھنے سکھانے کا بھی موقع دیا، تو جو مفتی صاحب تھے وہاں پر الحمدللہ انہوں نے بہت ساری باتیں بیان کی، ان میں سے ایک بات صرف آپ سے شیئر کر رہا ہوں جو اس سے پہلے علم میں نہیں تھی، الحمدللہ علم میں آئی تو آپ تک پہنچا رہا ہوں. یہ عرفات کا میدان وہ میدان ہوتا ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام حجاج کرام پر فخر کر رہا ہوتا اور اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ میرے یہ کیوں لوگ جمع ہوئے ہیں. فرشتے فرماتے ہیں اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تو جانتا ہے کہ یہ تھے کیوں جمع ہوئے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی زبانی کہلواتا ہے کہ یہ کیوں جمع ہوئے ہیں، کیا چاہتے ہیں. فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ تیرے بندے جمع ہوئے ہیں اور تیری مغفرت طلب کر رہے ہیں، تجھ سے تیری مغفرت طلب کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے مجھے میری عزت اور جلال کی قسم، آج کے دن میں نے تمام حجاج کرام کی مغفرت فرما دی. اور وہ یہ فرما رہے تھے کہ ایک بزرگ نے اس حوالے سے بیان فرمایا کہ اگر کسی شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی شک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اسے نہیں بخشا، تو عرفات کے میدان میں کیا جانے والا یہ سب سے بڑا گناہ ہے. گناہ کبیرہ ہے کہ انسان یہ سوچے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں بخشا. گویا اس یقین کے ساتھ وہاں سے واپس آئے کہ یقینی طور پر اس کی بخشش ہو گئی، اور ایسی بخشش ہوئی ہے کہ جیسے اس کی ماں نے جب اس کو جنا تھا تو وہ تمام گناہوں سے پاک تھا، معصوم تھا، ایسے ہی حاجی اپنے گھر کو آتا ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک تمام حجاج کا حج قبول فرما لے. لیکن وہی بات ہے کہ قبول اس وقت کیسے پتا چلے کہ ہمارا حج قبول ہوا. اب اس کے لیے علماء نے جو باتیں بیان کی ہیں وہ آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. بہرحال بڑی اہم اور علمی نقطے کی علمی اور عملی بات ہے. کسی بھی نیک عمل کی قبولیت کے لیے دنیاوی اعتبار سے جو علامات بیان کی جاتی ہیں ان میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک نیک عمل کے بعد دوسرے نیک عمل کی توفیق عطا فرما دے. اگلی مرتبہ جب اس نیک عمل کی توفیق مل جائے اللہ کی توفیق سے، تو اس بات کی امید کی جا سکتی ہے، امید کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا وہ پچھلا عمل قبول فرما لیا، تو اللہ پاک مزید اعمال کی توفیق عطا فرماتا ہے. مثال کے طور پر روزانہ کی بنیاد پر اگر ایک فرض نماز پڑھی ہے اور اگلی فرض نماز کے بارے میں آپ پلان کر رہے ہیں کہ اگلی فرض نماز آپ نے کہاں کیسے پڑھنی ہے، اور بے چینی محسوس کرتے ہیں کہ کہیں میری فرض نماز اگلی نماز قضا نہ ہو جائے یا بلا جماعت نہ ہو، اور الحمدللہ اس کو آپ ادا کر دیتے ہیں بر وقت صحیح اسپرٹ کے ساتھ، تو امید کہی جا سکتی ہے، امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری پچھلی والی نماز قبول فرما لی. اسی طرح بڑے بڑی عبادات، اس میں اگر ترغیب و تشویق بڑھ رہی ہے، بے چینی بڑھ رہی ہے اپنے رب سے ملاقات کی. اب رب سے ملاقات کے لفظ کو جو انہوں نے نمایاں کیا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ جیسے عرفات کے میدان میں بے چینی ہوتی ہے کہ کسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار حاصل ہو. حقیقت میں دیدار ربانی کے لیے انسان بے چین ہو رہا ہوتا ہے. میرے ذہن میں ایک واقعہ آیا تھا اس وقت، وہ بھی آپ کچھ آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. جیسے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب کوہ طور پر پہنچے اور اللہ پاک نے ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا، تو بہرحال ایک شدید خواہش پیدا ہوئی ان کی، کلیم اللہ اللہ کے حبیب، لیکن خواہش کا اظہار کیا انہوں نے کہ اللہ ربی ارنی انظر الیک، اے میرے رب مجھے دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، ولکن انظر الی الجبل، ہاں اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ ٹھہر گیا تو تم مجھے دیکھ سکو گے. رب نے جب تجلی کا اظہار کیا اس پہاڑ پر تو وہ پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام گر کر بے ہوش ہو گئے. پھر بہرحال اللہ پاک سے توبہ کی. یہ کیفیت اس وقت زیادہ سمجھ میں آتی ہے کہ جب عرفات کے میدان میں رب کائنات سے دعا کی جاتی ہے تو ایک والہانہ جذبہ پیدا ہوتا ہے, والہانہ ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ اللہ اپنا دیدار بھی کروا, اپنی قربت ہمیں اور عطا فرما. لیکن جیسے میں نے عرض کیا دنیا میں یہ ممکن نہیں ہے انسان کے لیے, پیغمبروں کو اللہ پاک نے یہ سعادت اور توفیق عطا فرمائی, لیکن یہ جذبہ یہ والہانہ محبت کا اظہار عرفات کے میدان میں دیکھا اور محسوس کیا جا سکتا ہے. اللہ پاک ہمیں ایسا ہی جذبہ عطا فرمائے. بہرحال اس کی کچھ نہ کچھ کیفیت ہر نماز میں بھی پیدا ہو سکتی ہے انسان اگر کوشش کرے. یہ تصور کر لیں کہ یہ آخری نماز پڑھ رہا ہے, ہر نماز سے پہلے سے یہ تصور ہو کہ بس آخری نماز ہے, اس کے بعد اللہ پاک سے ملاقات کا موقع ملے گا, تو انشاءاللہ اس نماز میں بھی انسان اس کیفیت کو حاصل کر سکتا ہے. اللہ پاک ہمیں یہ کیفیت عطا فرمائے. بہرحال عرفات کے میدان میں ایک والہانہ تعلق دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے, یہ ایک کیفیت ہے جو وہاں حاصل ہوتی ہے. اس کے بعد مزدلفہ میں وقوف مزدلفہ, اس کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری وہ دعائیں جو عرفات میں قبول نہیں ہوئی یا موقوف کر دی گئیں وہ مزدلفہ میں اللہ پاک نے قبول فرما لی. تو وہ بھی گویا اسی کا حصہ ہے اور وہاں پر بھی کھڑے ہو کر دعا کرنی ہے. بہرحال حجاج کرام کے لیے جو اصل حاصل ہے وہاں پر وہ دعاؤں کی کیفیت اور دعاؤں کا موقع ہے. الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں بھی بھرپور موقع عطا فرمایا, توفیق عطا فرمائی. البتہ یہ دعائیں کرنی کیا چاہیے, بہت سارے لوگ قرآن حکیم اس کی طرف بھی رہنمائی کرتا ہے, بہت سارے لوگ وہاں جا کر دعائیں کرتے ہیں لیکن ان کی دعاؤں کا جو اصل حاصل ہے وہ دنیا ہی کی زندگی ہوتی ہے. قرآن حکیم بیان کرتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً, اور حج کے موقع پر اتنے عظیم مواقع پر جا کر بھی اللہ پاک سے دنیا مانگ رہے ہوتے ہیں, دنیا کی زندگی کی نعمتیں مانگ رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال اس کے لیے ابھی قرآن حکیم کہتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ, آخرت میں ان لوگوں کے لیے کچھ نہیں ہے. جب انہوں نے آخرت مانگی ہی نہیں, اللہ کی رضا مانگی ہی نہیں, دنیا ہی کی نعمتیں مانگتے رہے تو دنیا اللہ پاک عطا فرما دیتا ہے. البتہ جو عظیم ترین دعا قرآن حکیم ہمیں سکھاتا ہے حج کے موقع پر وہ کیا ہے, وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ, اور ان میں سے ایسے بھی ہیں, مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً, کہ اے ہمارے رب تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما, وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً, اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما, وقنا عذاب النار, اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. یہ ہے وہ جامع ترین جو رب نے سکھائی دعا, وہ حجاج کرام وہاں مانگتے ہیں, دنیا میں بھی بھلائی, دنیا میں بھی خیر, دنیا میں بھی اللہ پاک کی رحمت, اور آخرت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت حاصل ہو. اس دعا کو یاد کر لیجئے, امید ہے ہم سب کو یاد ہوگی, لیکن اس کو یاد کر کے مانگنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پورے یقین کے ساتھ, یہ ہے جو کہ دنیا اور آخرت میں بھلائی کا نسخہ ہے جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا. بہرحال اس کے بعد منا کے دن ہے, اس کے بعد 11, 12 اور 13 تین دن رمی کے ہیں. اس رمی پر ذرا غور کیجئے گا, یہ رمی ہے کیا, بنیادی طور پر کیا فلسفی ہے اس کی. عام طور پر رمی جو ہے اس مناسک کے حج میں سے ایک اہم منسک کہا جا سکتا, اور وہ کیا ہے کہ 7 کنکریاں لی مزدلفہ سے اور بڑے پہلے دن بڑے شیطان کو مار دی. سب سے زیادہ رش, سب سے زیادہ خطرہ کہہ لیجئے جان کا وہیں پر ہوتا ہے, لیکن بحمدی تعالیٰ اس مرتبہ بہت ہی بہتر انداز میں اس کو مینج کیا گیا تھا, اور اللہ کا شکر ہے کسی نوعیت کا کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا. لیکن وہاں جا کر احساس ہو رہا تھا, اور آپ کو بھی ہوتا ہوگا کہ یہ اصل میں ہے کیا, یہ عمل ہے کیا, 7 کنکریاں مارنا دیوار پر, یہ کیا ہے, اس کے پیچھے فلسفی کیا ہے, اس کے پیچھے اصل حکمت کیا ہے. تو اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ 7 کنکریاں میں اس دیوار پہ نہیں مارنی, وہ در حقیقت ایک اعلان بغاوت ہے شیطان کے خلاف, اس کی ذریت کے خلاف, اس کے عزائم کے خلاف, اس کے خلاف اعلان بغاوت اصل میں نفرت کا اظہار ہے جو کہ کیا جاتا. لہذا رحمان کی رضا کے لیے شیطان سے نفرت کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے یہ رمی کرنی ہے. اللہ پاک اس کی بھی ہمیں حکمت عطا فرمایا, اور صحیح معنوں میں جو اصل اسپرٹ ہے روح عطا فرمایا. آپ ذرا غور کیجئے, حدیث میں آتا ہے کہ جب پتھر لگتا ہے یا کنکر لگتا ہے اس شیطان پر یا اس پر تو در حقیقت اسی کو لگ رہا ہوتا. اور اللہ سبحانہ وتعالی جن لوگوں کا بھی حج قبول کرنا چاہتا ہے ان کی کنکریوں کو وہاں سے اٹھا لیا جاتا ہے واللہ عالم. لیکن در حقیقت غور کیجئے کہ یہ رمی کر کے کیا واقعتاً ہم شیطان کے خلاف اعلان بغاوت کرتے بھی ہیں یا نہیں. شیطان کے بارے میں رب کائنات فرماتا ہے ان الشیطان لکم عدو مبین فاتخذوا عدوا. یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے, اس کو دشمن جانو دشمن مانو. کیا واقعتاً رمی کرتے ہوئے یہ سوچتا ہے انسان کہ آج کے بعد کبھی سود نہیں کھاؤں گا, کبھی سور نہیں کھاؤں گا, کبھی زنا نہیں کروں گا, کبھی نافرمانی نہیں کروں گا, رحمان کا بندہ رمن کے رہوں گا اور شیطان سے اعلان نفرت اور بغاوت کر کے رہوں گا. اگر اس اسپرٹ کے ساتھ یہ پتھر یہ کنکر مارا گیا تو انشاءاللہ وہ قبول ہوگا, ورنہ اکثر و بیشتر وہ ایک فارمیلٹی تو ہے, پہلے دن سات باقی دن 21 کنکریاں مار کر دعا کر کے آ جاتے ہیں. تو بہرحال شیطان در حقیقت عملی زندگی میں جو ہے وہ انسان کو بغاوت پر نافرمانی پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک اس کے خلاف اعلان بغاوت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور حقیقت میں یہ دنیا کی زندگی آپ غور کیجئے, حج کے بعد ہے اصل زندگی جو شروع ہوتی ہے. حج کے بعد اللہ کی اطاعت اللہ کی بندگی کا وعدہ کر کے اگر زندگی میں تبدیلی آ گئی, اگر عبادات میں روح پیدا ہو گئی, نمازیں ہماری بروقت ہو رہی ہیں, حلال روزی ہم کما رہے ہیں, نافرمانی سے ہم بچنے کا وعدہ کر کے آئے ہیں اور عملی طور پر بچ بھی رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ حج قبول ہو گیا. ورنہ جیسے کہ اقبال کہتا ہے کہ رگوں میں وہ لغو باقی نہیں ہے, عید بھی گزری قربانیاں بھی کی الحمدللہ ہم نے, لیکن اگر اس میں روح حاصل نہیں کی تقوی حاصل نہیں ہوا. تو اقبال کے اشعار بہرحال بڑے سخت ہیں, تکلیف دہ بھی ہیں بعض اوقات کہیں, کہ کیا حقیقت ہے کہ جو اس نے بیان کی, رگوں میں وہ لغو باقی نہیں ہے, وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے, نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں, تو باقی نہیں ہے. اس وقت بحثیت مجموعی ذرا پاکستانیوں کا جائزہ لیجئے, آخری 3-4 منٹ ہیں, ذرا تکلیف دہ بات ہے لیکن غور کیجئے. بحثیت مجموعی 1.5 لاکھ پاکستانی حج کر کے آئے, اللہ پاک سب کا حج قبول فرمائے, لیکن یہ حجاج جب واپس آتے ہیں تو ان کی اس پورے عمل کا پورے معاشرے پر کیا اثر پڑ رہا ہے, اس کا جائزہ ہم سب کو لینا ہوگا. پورا معاشرہ اس وقت ہمارا اللہ سبحانہ و تعالی کی بغاوت پر مبنی ایک نظام کو اپنے سینے سے لگا کر بیٹھا ہوا ہے, اور اس کی سزا, ذرا الفاظ بڑے سخت ہیں لیکن غور سے سنیے, اللہ سبحانہ و تعالی اقوام کو موقع فراہم کرتا ہے, ڈیلے دیتا ہے, موقع دیتا ہے, اب بھی توبہ کر لیں اب بھی توبہ کر لیں. لیکن بحیثیت مجموعی جب کوئی لوگ توبہ کی طرف مائل نہیں ہوتے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے بڑے عذاب کا کوڑا پڑتا ہے, اور یہ بڑے عذاب کے لیے ہم سب کو ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت بہرحال اس کے عذاب پر چھائی ہوئی ہے. لیکن عذاب کا بھی ایک اصول ہے جو رب کائنات نے بیان فرما دیا اپنی کتاب میں, کہ جب نافرمانی حد سے بڑھ جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے کوڑے پڑتے ہیں. اب اس وقت جو سچویشن بنائی جا رہی ہے بتائی جا رہی ہے انڈیا پاکستان کی, یہ کوئی آرٹیفیشل نہیں ہے, ایک بہت بڑا عذاب ہمارے سروں پر منڈلا رہا ہے. ادھر افغانستان کو پوری طرح سے تیار کر کے وہاں سے پریشر ڈالا جا رہا ہے, انڈیا ہمارا دشمن ہے ہی, اور امریکہ ظاہر بات ہے جو منافقانہ کردار ادا کرتا رہا اور کر رہا ہے یہ بھی کسی سے چھپا ہوا نہیں, اور اسرائیل جو اصل دشمن ہے اصل دشمن ہمارا, اور اس کی جو اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ سامنے آئے بغیر فرنٹ لائن پر آئے بغیر پاکستان کے ایٹمی دانت توڑ دیے جائیں. عراق کو تباہ کر دیا گیا, اسی طرح افغانستان پر جو تباہی آئی وہ ہم جانتے ہیں, شام میں جو کچھ سچویشن اس نے پیدا کی ہوئی ہے وہ بھی جانتے ہیں, جو اصل اینیمی ہے وہ پاکستان ہے, اور پاکستان کی افواج یا پاکستان کی جو بھی اللہ کا شکر ہے ایٹمی ٹیکنالوجی ہے, یہ سب سے زیادہ خطرناک ترین چیز ہے پوری دنیا کے لیے, خاص طور پر اسرائیل کے لیے انڈیا کے لیے. لہذا اس وقت جو پریشر آ رہا ہے یہ مصنوعی نہیں ہے, خدا نہ خواستہ اگر یہ جنگ ہم پر مسلط کی گئی تو بہرحال دعا تو ہم کریں گے کہ اللہ پاک ہمیں استقامت دے, ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے وغیرہ, لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے یہ ایک بہت بڑا عذاب کی کیفیت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا نہیں کیا. اس سے پہلے بھی ہم اس سچویشن سے گزر چکے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے. 16 دسمبر 1971 اگر ہمیں یاد ہو، تجھے یاد ہو کہ نہ یاد ہو، مجھے یاد ہے پر اچھی طرح، تو یاد رکھیے کہ وہ بھی عذاب ہی کا ایک کوڑا تھا. بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا اور شدید ترین اللہ کا عذاب کا کوڑا ہمارے سروں پر پڑا. تعصب کی بنیاد پر آپس میں ایک دوسرے کو جو قتل کیا گیا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. تو اس سے زیادہ شدید کوڑا بھی ہمارے سر پر، ہماری پیٹھ پر پڑ سکتا ہے اگر ہم توبہ نہیں کریں. اگر ہم نے ابھی بھی توبہ نہیں کی، ابھی بھی سودی نظام کو اپنے سینے سے لگا کر رکھا، روڈے بنا رہے ہیں، اکنامک کوریڈور بن رہا ہے، دنیا میں ترقی ہو رہی ہے، لیکن سارا کا سارا سودی نظام ہمارے سروں پر ہے اور سود اللہ سبحانہ و تعالی اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اعلان بغاوت ہے. قرآن حکیم کے الفاظ اچھی طرح میں یاد ہیں، فاظنوا بحرب من اللہ و رسولی، اگر اب بھی سود سے باز نہیں آئے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار رہو. اللہ اس کے رسول کے خلاف اعلان بغاوت کی ہوئی ہے تو اللہ کی رحمت ہمارے سروں پر نہیں آئے گی جب تک ہم توبہ نہ کریں. ملکی سطح پر توبہ بہرحال یہی ہے کہ اللہ کا دین نافذ کیا جائے، اور اسی طرح انفرادی توبہ یہ مجھ سے اور آپ سے شروع ہوگی. ہم میں سے ہر بھائی ہر بہن توبہ کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جناب میں، اور جو نافرمانی ہمارے اختیار میں ہے اس کو فوری طور پر ترک کرے، آج ترک کر دے. بڑا عذاب اگر آیا اور اگر ہم مومن ہوئے تو انشاءاللہ قیامت کے دن مومنوں میں شمار ہوگا، اور اگر بڑا عذاب آیا اور ہم نافرمانی کر رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں، تو بہرحال منافقوں میں یا عذاب جو کافر ہیں انہی میں شمار ہوگا. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے اور ہماری افواج کو خاص طور پر ہمت عطا فرمائے، حوصلہ عطا فرمائے، اور جو بھی تھریٹس ہیں پوری دنیا کی طرف سے ہیں، خاص طور پر کشمیر کے مسئلے پر، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے اور اپنے ملک کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.